سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب من الشرک النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر مانگنا یہ بھی شرک ہے. من الشرک النظر لغیر اللہ، نظر کس چیز کو کہتے ہیں؟ نظر یہ ہے کہ کسی مشروط طریقے پر یا غیر مشروط طریقے پر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر اتنے روزے فرض ہیں مطلق، یا یہ کہیں کہ اگر ہمارا یہ کام مکمل ہو گیا تو ہم 10 روزے رکھیں گے، شرط کر کے یا بغیر شرط کے. نظر جو ہے ماننا حقیقت میں نصوص دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت ہر حالت میں رکھنی چاہیے. نظر کے باب میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو یا اپنی سوچ کو قابو میں رکھ کر کے نظر مانے. کبھی کبھی آدمی نظر مان لیتا ہے پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر جو ہے کبھی ایسا، فقہا نے کہا ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نظر جو ہے یہ گویا اللہ کو آپ ایک شرط دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں تب ہماری دعا سنے گا اللہ تعالیٰ، یا ہماری ضرورت پوری کرے گا. نہیں، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بغیر کسی شرط کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ماننا، مانتا ماننا یہ خیر یا شر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھ دی ہے آپ کے لیے بھلائی کی تو اس کو ہو کے رہنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کی چیز ہے یا کوئی تکلیف کی چیز ہے، بیماری کی چیز ہے، تو وہ بھی آ کے لگے گی. نظر سے کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. انما یستخرج من البخیل مالہ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بخیل سے مال نکالتا ہے، بس اس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب نظر مان لیا اللہ کے لیے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی جس کو فقہ میں کہتے ہیں من غرائب المسائل، مانتا ماننا کسی چیز کا کہ ہمارے اوپر ہم 100 طواف کریں گے، نظر مان لیا کہ 100 طواف کریں گے، یا اگر ہمارا بچہ جس کو یہ بیماری لائق ہے، یا مجھے جو بیماری لائق ہے، اگر اس سے مجھے شفا مل گئی، بچے کو شفا مل گئی، تو میں 100 طواف کروں گا. ایک صحابہ نے 1000 طواف کا نظر مانا تھا. مجھ سے آ کے پوچھتی ہیں، مجھ سے ذکر کیا کہ 1000 طواف ہم نے کیا ہے. کیوں؟ ان کی بچی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کی قدرت سے کوئی بچی آئی، پیدا ہوئی، ان کی نتنی پیدا ہوئی، تو انہوں نے 1000 طواف کا جو نظر مانا تھا اس کو پورا کیا. تو ایک دن، کئی مرتبہ سن چکا میں، تو میں نے کہا اچھا یہ بتائی کہ کیسے پورا کیا. 1000 طواف تو کافی مدت لگنی چاہیے اس میں، بچی ابھی آپ کی 2 سال کی ہے، کیسے آپ نے پورا کیا؟ تو حقیقت کا اظہار انہوں نے کیا، کہا حقیقت میں تو کمزور ہوں، گھٹنے میں بھی درد ہے، میں کسی کو 5 ریال دے دیتی تھی 5 طواف کے لیے، کسی کو 10. دیکھیے یہ بہانہ ڈھونڈا گیا ایک ایسی چیز سے نکلنے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے، تو پھر اپنے اوپر آپ کیوں فرض کریں؟ لیکن بہرحال اس کو اسی طرح پورا کرنا حتی الامکان اگر طاقت ہے تو ضروری ہے. اسی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہیں اس کا پورا کرنا واجب ہے. لیکن میں نے کہا کہ احادیث کی روشنی میں، علماء کرام، مفسرین، محدثین، فقہا کے کلام کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے نظر مانگ لیا تو اس کا واجب کرنا بھی، اس کا پورا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ من غرائب المسائل، یعنی عجیب مسئلوں میں سے ہے، مکروہ بھی ہے اور کیسے واجب ہو گیا. جب آپ نے واجب کر لیا جو چیز اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کی تھی اللہ کے لیے، تو اس کو بہرحال آپ کو پورا کرنا ہے. یہ نظر عبادت اللہ کے لیے صرف ہے، صرف نظر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. نظر کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے نظر مانتا ہے تو تو یقیناً وہ شرک کا مرتکب ہوا. من یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جو نذر مانتے ہیں وہ اس کا پورا کرنا واجب ہے, اور یہ نذر جو ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نذر مانے تو اللہ کے لیے مانے, اور اگر نذر طاعت کی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. لیکن اگر کسی گناہ کا نذر اس نے مان لیا اور یہ کہا کہ میں فلاں کو ماروں گا, فلاں کو گالی دوں گا, نذر مان لیا ہے, مان لیا بغیر مارے اس کو کھائیں یہی نہیں, یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں میں چین سے بیٹھوں گا نہیں, یہ سب جو نظر کی چیزیں ہوتی ہیں قسم کھا کر کے جو مانتے ہیں, جو معصیت کی چیز ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں. چے جائے کہ کہے واجب نہیں, جائز نہیں. من نظر معصیت فلا وفا فی نظر فی معصیہ, لا وفا فی نظر, حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ کی گمراہی اللہ کی نافرمانی کے لیے نظر مانا جائے اس کا پورا کرنا جائز نہیں. لیکن چونکہ ایک بات اس نے کہہ دی ہے اس کا کفارہ اس کا قسم کی طرح دینا ہوگا. قسم جیسے کھا لیتا ہے آدمی کسی چیز کی, اس کو غلط کام کا قسم کی قسم کھا لے, غلط کام کرنا جائز نہیں, لیکن قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا. وہ کفارت ہو کفارت و یمین, اور اس نظر کا جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں مانا ہے اس نے, اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ, جو بھی خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہو یا اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. جس طرح نظر مانا ہے, جو مانتا مانا ہے اسی طرح اس کو پورا کرنا ہے, اگر وہ نظر طاعت کے لیے. اللہ اگر ہمارا یہ کام مکمل, اگر مشروط آپ نے نظر مانا, اگر میرے بچے کو اس بیماری سے شفا مل گئی تو میں 10 طواف کروں گا, اگر شفا مل گئی تو طواف آپ کو نظر پورا کرنا واجب ہے. لیکن اگر شفا نہیں ہوا, خدا خواستہ بچے کا انتقال ہو گیا اور کچھ, تو نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں. یہ مشروط نظر کا حکم ہے. لیکن اگر کسی نے ایسے للہ علیہ, میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ اتنا طواف کروں گا, تو ہر حالت میں اس کو طواف کرنا واجب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اس میں آپ پھیرا پھیری نہیں کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کیا کہ ہم 5 ریال دے کر کے 5 طواف کرا کر کے دو دو دس دس چار چار کو 2 سال کے اندر پورا کر دی, یہ طریقہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ مکروہ ہے. ایک صحابیاں آئیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, انہوں نے خود نہیں پوچھا, اپنے بھائی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے نظر مانا ہے, مانتا مانی ہے مانا ہے کہ ہم مدینے سے مکے پیدل سفر کر کے حج کریں گی. تو اب جب مصیبت میں پڑ گئی, مشکل میں, تو مسئلہ پوچھنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فل ترکب والتمشی, جتنا چل سکے, کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, جتنا چل سکے وہ چلیں, اور طاقت نہیں ہے تو اس کے بعد وہ سوار ہو جائیں. یعنی ایک چیز ہے کہ چل کر کے حج کرنے کا نظر صحیح ہے, چل کر کے دور دراز ملک سے آ کر کے پیدل چل کر کے یہ صحیح ہے, لیکن اگر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ دور دراز ہزاروں میل کا سفر پیدل چل سکتا ہے, تو کچھ چل کر کے سفر کو اور باقی سواری کے ساتھ پورا کرے. لیکن جب اس نے ایسا نظر مانا تھا جس کو طاقت رکھتا تھا, اس کو کفارہ یمین دینا ہوگا. بعض علماء نے کہا اس حالت میں جبکہ بعض اس کا حصہ پورا کر دیا چل کر کے, تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ کفارہ بھی دینا ہوگا, کیونکہ جس صورت میں نظر مانی تھی, ہم نظر تو ہمارے خیال سے مؤنث استعمال کرتے ہیں, نظر مانی تھی اس کو کیا نام ہے, اس کو پورا نہیں کیا, اس وجہ سے ان کو بہرحال کفارہ دینا ہوگا. رہ گیا مسئلہ یہ نظر اللہ تعالی کے لیے واجب ہے پورا کرنا, لیکن اگر کسی غیر اللہ کے لیے نظر مانا ہے تو نظر معصیت ہے, اس کو شرک کہا جاتا ہے. تمام علماء نے اس کا فیصلہ دیا ہے. متاخرین علماء کو چھوڑ کر کے, جو مذاہب کی طرف منسوب بھی ہیں ان کو چھوڑ کر کے, متقدمین علماء نے, کسی مذہب کے بھی ہوں, اس کو انہوں نے شرک کہا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شخص گردن زدنی ہے, قابل قتل ہے, اگر وہ اللہ کے لیے شرک, اللہ کے لیے نظر ماننے کو جائز سمجھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں اپنے ہی لیے نظر ماننے کو جائز کہا ہے. یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں, ایک کہتے ہیں, قال الشیخ قاسم الحنفی فی شرر درر البحار, ایک قاسم حنفی, ایک حنفی عالم تھے, انہوں نے کہا, النذر الذی ينذره اکثر العوام علی ما هو مشاہد کان یکون للانسان غائب او مریض او له حاجه فیاتی الی بعض الصلحاء ویجعل علی راسه ستره ویقول یا سیدی فلان ان رد الله غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی فلك من الذهب كذا وكذا من الفضة او من الطعام او من الماء من الشمع والزيت كذا وكذا. کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی تنصیص کی ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر کے کسی قبر کے اوپر قبر والے کو مخاطب کر کے کہے کہ اگر میری گمشدہ چیز مجھے مل گئی یا میرے بچے کو یا میرے کسی قریب کو باپ کو دادا کو شفا کسی مرض سے مل گئی یا میری فلاں حاجت پوری ہوگی تو میں آپ کے لیے اتنا سونا دوں گا یا آپ کے لیے اتنا کھانا کھلاؤں گا یا آپ کے لیے چادر چڑھاؤں گا. سترا کا لفظ استعمال کیا ہے. کہتے ہیں یہ فہاد النظر باطل بالاجماع لوجوہ. یہ نظر جو ہے باطل ہے کیونکہ یہ نظر جائز نہیں ہے, نظر معصیہ ہو گیا باطل ہے. اس کے وجوہ کئی وجہوں سے یہ باطل ہے کیونکہ انہو نظر لمخلوق, وہ یہ مخلوق کے لیے نظر ہے. نظر تو اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن کسی مخلوق کے لیے نظر مانیں گے آپ تو وہ شرک ہو گیا. اسی طرح النظر للمخلوق لا يجوز لانه عباده والعباده لا تكون للمخلوق. عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کسی مخلوق کے لیے نہیں. ومنها ان المنظور له ميت, جس کے لیے نظر مانتے ہیں کہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی تو میں آپ کے لیے اتنا تیل دوں گا, آپ کے روشنی کروں گا یا چادر چڑھاؤں گا یا کھانا کھلاؤں گا یا اور کچھ کروں گا. یہ ایک ایسے آدمی کے لیے آپ نظر مان رہے ہیں کہ وہ جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. والمیت لا یملک, ان کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, نہ وہ کسی چیز کا نفع آپ کو پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ اس کو لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. آپ نے ان کو مخاطب کر کے نظر اس لیے مانی ان کے لیے کہ آپ کہ وہ راضی ہو جائیں, راضی ہو کر کے آپ کی گمشدہ چیز واپس کر دیں, آپ کا گمشدہ آدمی لڑکا واپس کر دیں یا آپ کی ضرورت پوری کر دیں. یہ عین شرک ہوا. کہتے ہیں ومنها انه ظن ان المیت يتصرف في الامور دون اللہ. نظر صرف اس لیے مانا ہے کہ میت کو اللہ تعالیٰ نے تصرف اور ضرورت پوری کرنے کا حق دیا ہے, حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آدمی مرنے کے بعد خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا ہے. ان المیت يتصرف, یہ ظن یہ خیال کہ میت جو ہے ہماری دعا سنتے ہیں مردہ آدمی یا ہماری ضرورت کو پوری کرتے ہیں, اعتقاد ذلك کفر. دیکھیے قاسم حنفی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں صاف صراحتن کہا ہے اعتقاد ذلك کفر, یہ عین کفر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ذرائح الاولياء تقربا اليه فحرام بالاجماع. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اولیاء کی قبروں کے لیے چادر چڑھاتے ہیں یا اس کے لیے تیل دیتے ہیں شمع جلانے کے لیے یا اور کھانے وغیرہ نظر نیاز کی چڑھاتے ہیں, یہ بے اجماع المسلمین حرام ہے. اب ان سے پوچھا جائے جو اس امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے متعلق ہو کر کے اس قسم کے افعال شرکیہ کے قائل ہیں. کچھ لوگ تو وہ اپنے کو حنفی کہتے ہیں, بریلوی حضرات اپنے کو حنفی ہی کہتے ہیں, لیکن ان سے کہا جائے کہ آپ کے مذہب کے خلاف کیوں ایسا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے سوائے گالی کے. آپ کو بس آپ کو کہیں گے کہ آپ وہابی ہو گئے. نہیں, اگر لیا جائے علماء قدامہ کا قول پرانے علماء کا تو ان کی توحید آپ کو صاف ملے گی. چند مسائل کے علاوہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کا عقیدہ امام طحاوی نے شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے لکھا ہے, اس میں کتنا صاف عقیدہ ہے. صرف ایک مسئلے میں عام ائمہ سے ان کا اختلاف ہے, ایمان کے زیادتی زیادہ ہونے یا نہ ہونے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ صریح آیت کے خلاف یہ قول ہے. اس کے علاوہ اور تمام جو آیتیں ہیں یہ تمام عقیدے ہیں سب متفق علیہ ہیں. اس وجہ سے جو لوگ امام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے ان غلط عقائد کو جائز سمجھتے ہیں یا غلط افعال کو جائز سمجھتے ہیں وہ یقیناً مذہب سے خارج ہیں. اسی طرح ابن نجیم میں بحر الرائق میں یہ نقل کیا ہے. اسی طرح شیخ ثناء اللہ حنفی ایک تھے, قال الشيخ ثناء الله الحنفي الحلبي في الرد على من اجاز الذبح والنذر للاولياء فهذا النذر والذبح ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے یہ باطل ہے. وفي التنزيل اور کلام پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, جس میں غیر اللہ کا نام لیا وہ الا لغير الله به, اور اللہ کے نام سے وہ چیز ذبح نہ کی گئی ہو یا وہ چیز نظر نہ ڈالی گئی ہو اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے, تو اس کو مت کھاؤ. لا تاکلو, تو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ نظر دیتے ہیں اور اس نظر کو تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں, اس کا کھانا بھی حرام, اس کا کھلانا بھی حرام, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے صحیح عقیدے کے مطابق یہ نظر جو ہے, ہر قسم کا نظر یا ہر قسم کی نظر, بہرحال اللہ ہی کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی درخت کے لیے, کسی مردے کے لیے, کسی قبر کے لیے, کسی ولی کے لیے کر رہے ہیں, اور جیسا کہ ہو رہا ہے یہ عین شرک ہے, اس کو شرک کہنے میں کسی کو باک نہیں ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ آج کل علماء اصل جو دین کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں اس باب میں بہت سستی کرتے ہیں, سمجھاتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی, وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری جان کا خطرہ ہے یا ہمیں گالیاں دیں گے ہمیں کچھ. آخر دین اس طرح تو نہیں پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر کے, آپ کو مجنون کہا جاتا تھا, آپ کو ساحر اور جادوگر کہا جاتا تھا, آپ کو مارا بھی گیا, آپ کے اصحاب کو مارا گیا, تنگ کیا گیا, آپ کا گھراؤ کیا اور آپ کا محاصرہ کیا, سب کچھ ہوا. تین تین سال تک بھوکوں اور پیاسے رہ کر کے بہرحال اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہرحال یہ کام علماء کا ہے, اور علماء سو جو اس کو صحیح کہتے ہیں ان کے خلاف قرآن اور سنت کی دلیلیں پیش کر کے اگر لوگوں کو سمجھایا جائے تو یہ سیدھے سادے لوگ سمجھنے سے زیادہ قریب ہیں حقیقت میں. لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لڑکا, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ولیکن ابواہ و یہودان ہی و نصرانی, اس کے ماں باپ اس کو یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں. اسی طرح اشتالت ہم الشیاطین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ جو جانوروں کے کان کاٹ دیتے ہیں, جانوروں کو داغ دیتے ہیں, کیا یہ جانور اس طرح پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, غیر اللہ کے لیے نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے اشتالت ہم الشیاطین, شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں آ کر کے ان کے کان کاٹ کر کے کسی قبر کے لیے, کسی بت کے لیے اس کو خاص کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ شیاطین الانس جو ہیں حقیقت میں, یہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس باب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہیں سے ہم اعتراض کریں گے کہ تبلیغ کے لیے, مبلغین کے لیے, دعوت جو اللہ کے لیے دے رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف, سب سے پہلے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش ان کی کرنی چاہیے, اور دوسرے مسائل, اور ان کو چند اذکار دے کر کے اسی میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ اسی میں ان کو بے ہوش کر دینا, یہ صحیح نہیں ہے. توحید کی تصحیح سب سے اہم ہے. توحید کی تصحیح پر دوسرے اعمال کی تصحیح کا دار و مدار ہے. جب تک توحید صحیح نہیں ہوگی دوسرے اعمال بھی بیکار ہیں. علماء کو یا جس کو بھی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ کچھ علم رکھتا ہے, چاہیے کہ کوشش کرے, اور ہر شخص کو اپنے گھر اور اپنے اہل عیال, اپنے اقربا اور جن پر ان کا اثر ہے, ان کو توحید خالص کی دعوت دینا ضروری ہے, واجب ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہر شخص پوچھا جائے گا. باب من الشرک الاستعاذة باللہ, غیر اللہ سے پناہ مانگنا بھی کسی مصیبت سے یا کسی بیماری سے غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا, یہ بھی شرک ہے. ہم ولی کی پناہ میں ہیں یا ہم فلاں بت, فلاں قبر کی پناہ میں ہیں, فلاں درخت کی پناہ میں ہیں, ایسا کرتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ درخت اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ لوگ تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے فلاں درخت کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں اور اس درخت سے اپنی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے پناہ دے دیجیے. دیکھیے عجیب ہے, سبحان اللہ. عقل سے, دین ایمان سے دور ہو کر کے اگر آدمی سوچے, یہ یہودی سے پوچھیں, ہم یہ بات کہیں گے, یہ یہودی جو دین ایمان کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہو مسلمانوں کے دین کو, جس طرح ہم ایک یہودی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری تورات میں یہ اعمال جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری توریت میں نہیں ہے, تمہاری توریت کے خلاف ہے, اسی طرح ایک یہودی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دین محمدی سے خارج ہے, یہ چیز ہے. کسی قبر کی پوجا, کسی قبر کے لیے نظر و نیاز دینا, یا کسی قبر سے حاجت طلبی, کسی قبر پر جا کر کے سجدے کرنا, یہ ایک یہودی اور ایک نصرانی بھی کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خارج ہے, یقیناً یہ کہے گا. آپ اس سے بھی پوچھیں تو کہے گا کہ یہ دین, تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر دیا. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے, ایک کوئی انگریز ہے, اس نے مسلمانوں کے عام حالات کو 150 سال پہلے لکھی ہے، حاضر العالم الاسلامی، یعنی مسلمانوں کے عالم اسلامی کے حالات حاضرہ، اس پر اس نے کتاب لکھی. یقیناً شروع میں لکھا ہے کہ تمام ملکوں میں چھان کر کے جا کر کے دیکھا، ہندوستان بھی گیا اور برما رنگون اور بنگلہ دیش اور مالدیف اور کہاں کہاں جا کر کے حجاز میں بھی آیا، تمام عرب ممالک میں گھوما. اس نے لکھا ہے کہ میں نے جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے جو دین محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسخ کر ڈالا. ایسے صاف کہتا وہ ایک یہودی ہے یا انگریز ہے، بہرحال مستشرق اس کو کہتے ہیں، جو یعنی شرقی لوگ، مشرقی لوگ، مغربی اور مشرقی، مشرقی لوگوں کے علوم اور مشرقی لوگوں کے عقائد کے بارے میں جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں ان کو مستشرق کہتے ہیں. اس نے کہا یا تو یہودی ہے یا وہ نصرانی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہو کر کے دیکھیں تو یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہی وہ دین تھا جو میں لے کے آیا تھا. یعنی دین ایک دم مست ہو چکا ہے حقیقت میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک یہودی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ واللہ تمہارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی قبر کے لیے نظر و نیاز مانگو، کسی قبر سے حاجت طلبی کرو، کسی قبر کے سے جا کر کے سامنے سجدہ کرو. یہ یہودی بھی کہے گا، یہ ایک عقلی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے دین قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ کس عقل سے اور کس دلیل سے ان غلط عقائد پر یقین رکھتا ہے اور ان غلط اعمال کو بجا لاتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ مانگنا بھی یہ عین شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ، دلیل اس کی کیوں شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الجن، جنوں کے نام سے ایک سورت ہے، آخری پارے سے پہلے پارے میں سورت تبارک الذی میں ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آگے چل کر کے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے لوگ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے لوگ، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جن لوگوں سے پناہ مانگتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو یہ جن اور ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگے. پہلے جن جو ہے انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا حدیث سے استدلال کر کے کہ ہوتا یہ تھا کہ جن جو ہے مسلمانوں آدمیوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب کوئی آدمی اکیلا یا دکیلا یا کچھ چھوٹی ٹولی بنا کر کے جب سفر کرتا، کہیں کسی وادی میں اترتا تو وہاں پکار کے کہتا کہ انا نستعیذ من رئیس ہذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جو سردار ہیں جن کے، ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو جب جنہوں نے سنا کہ ہم تو ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں، فزادو ہم راتا، تو زیادہ ان کو ڈرانے لگے اور ان کو زیادہ گمراہ کرنے لگے، ان پر اور ہی ظلم کرنے لگے. حقیقت یہ ہے آج کل اس میں کوئی شک نہیں کہ جنہوں سے ڈرایا گیا ہے، شیطانوں سے ڈرایا گیا ہے، لیکن اس ڈرانے کا ہتھیار جو ہے، اس ڈرانے کے لیے ایک ہتھیار بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ آپ ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح شام اٹھتے ہوئے پڑھ لیں، شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس ہتھیار کو استعمال نہ کر کے ہم جب اس کے سامنے جھک جائیں گے یا اس کے سامنے اپنے کو خوف زدہ ظاہر کریں گے، تو ظاہر بات ہے یہ انسان اور جن کی فطرت ہے کہ جو شخص، کوئی شخص کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل کرے گا تو دوسرا آدمی اس کو اور بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگے گا، لیکن اگر اس کے سامنے تن کر کے رہے گا تو وہ بھی اس سے ڈرے گا. تو یہی حالت رہی کہ جب جاتے تھے، لکھے ہیں کہ کننا نرا ان لنا فضلا علی الانس، جن کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، کہتے ہیں کہ جن لوگ پہلے ڈرتے تھے، لیکن جب کوئی جاتا تھا وادی میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی خوفناک جگہ ہوتی تھی جنگلوں میں، تو وہ جا کر کے وہاں پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جب تک یہاں ہیں آپ کی پناہ میں ہیں، فی جوار رجل کبیر، بڑے یا سردار، جنوں کے سردار کی پناہ میں اترا ہوں. تو وہ ان کو پناہ دے کر کے گویا وہ حفاظت میں لے لیتے تھے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عین شرک کا عقیدہ ہے. وانہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا اے زادوہم ظلمن وعدوانن. اسی طرح اور کسی شخص کی، کسی درخت یا کسی ولی اور کسی قبر، صاف لکھا ہے علماء نے، ملا علی قاری حنفی نے بھی لکھا ہے، یہ اس وجہ سے یہ مصنف جو ہیں خاص طور پہ حنفی علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. آخر بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنے کو تو امام بونیفا رحمۃ اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہیں کو منسوب کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ لیں جو امام صاحب کا عقیدہ تھا. تو اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ لا یجوز قالم اللہ علی القاری الحنفی لا یجوز الاستحاضۃ بالجن فقط ذم اللہ تبارک و تعالی الکافرین علی ذلک، کافروں کو اللہ تعالی نے جنوں سے پناہ لینے کے بارے میں ان کی گوئی کی ہے یا ان کو برا کہا ہے. ذم ویوم یحشرہم جمیعا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس قال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے پناہ لے کر کے، اللہ تعالی نے کہا کہ تم سب کی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس وجہ سے بہرحال حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے انسان کو خطرہ لاحق رہتا ہے، کہیں کسی زمین میں جو غیر آباد ہے اس میں اترتے ہوئے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو نصوص سے بھی جن کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں جنوں یا موزی جانور کی یہ جگہ ہوتی ہے جو غیر آباد جگہ ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ غیر جو آباد جگہ ہو جاتی ہے عام طور پر اس میں جو موزی جانور ہوتے ہیں تکلیف دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. کوئی بھی ہو، کہتے ہیں کہ سانپ جو سنتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی حس دی ہے کہ زمین کی آہٹ سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ رہا ہے یا اس کے پیچھے آ رہا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور سانپ کی یہ عادت بتاتے ہیں یا فطرت بتاتے ہیں جب تک وہ کسی تنگی میں نہ پڑے گا، کوئی شخص اس کو کچل نہ دے یا کوئی شخص اس کے مارنے کی کوشش نہ کرے جب تک وہ آدمی کو تکلیف نہیں دے گا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس جانور کو بھی تکلیف نہیں دے گا جو اس کے غذا کے خلاف ہو، غذا میں اس کے نہ آتا ہو تو اس جانور کو بھی نہیں چھوتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتائی ہے اس کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو پناہ لینے کی جو دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دعا ہر مسلمان کو، بچے کو، چھوٹے کو، بڑے کو یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح جب لیٹرین یا پائخانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہا ماوا شیاطین ماول جن، جن وہاں جنوں اور شیطانوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ پناہ مانگے آدمی داخل ہوتے ہی کیا کہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالی میں خبیث جنوں یا خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی پناہ لیجیے، یہ نہ کہیں کہ اے خبیث جنوں یا اے جنوں میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا رہتا ہے تو وہ جن اور شیطان نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا یہ کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ پڑھ کر کے داخل ہو تو شیطان اس کے سرین سے کھیلتا رہتا ہے. اس کھیلنے کا علماء نے اس کھیلنے کی کئی تفسیر کی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ غلط فعلی غلط کام کرتا ہے یا اس کو غلط کام پر اکساتا ہے. بہت سے لوگ بیت الخلاء میں جا کر کے غلط سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور جیسے غلط کام کا خیال وہاں اور آگے بڑھ جائے. بعض علماء نے کہا یہ بواسیر جو ہوتی ہے، بواسیر کی کا مرض جو ہوتا ہے، اس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو بہرحال جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے جو طریقہ سکھایا شیطان سے پناہ لینے کا، وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے. اللہم اے میرے اللہ، اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، جن خبیث جن یا خبیث جنیوں سے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کا خطرہ کسی بچے پر ہو یا کسی آدمی پر ہو تو وہ معوذات پڑھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو احتیاطی تدابیر کے لیے کان یعوذہما او اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم دونوں کے لیے، وعیذکما پناہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم دونوں کے لیے، من کل شیطان وہامہ ہر شیطان اور ہر موزی جانور سے، ہامہ ہوام، ومن کل عین لامہ اور نظر بد سے. دیکھیے کتنی مبارک اور کتنی جامع دعا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں بچے کو نظر لگی، نظر لگتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، نظر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طرح موذی جانور بھی ہوتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، زہریلے جانور بھی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں کسی غیر آباد یا خوفناک جگہ پر جب نازل ہوتے تو جنوں کی پناہ لیتے تھے. نہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ ان جنوں سے لے. کیسے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کار رسول کی زمانے میں صحابہ کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے سنا ہے، من نزل منزلا، کوئی بھی کسی جگہ اترے تو یہ کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے میں ہر اس پناہ چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. من شر ما خلق، دیکھیں ما کا لفظ جو عربی میں آتا ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، ہر مخلوق کی ایزا سے، ہر مخلوق کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. وہ مخلوق کوئی چیونٹی ہی ہو، کوئی اور بڑا سے بڑا جانور ہو، چھوٹے سے چھوٹا جانور ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، ہاتھی ہو، اگر شیر ہو، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے لم یضرہ شیئن، اس کو کوئی چیز، شیئن یہ بھی نکرہ ہے عربی کے اعتبار سے، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، حتی